بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فضائل رمضان میں آج اعتکاف کا کچھ بیان ہے. اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو. حنفیہ کے نزدیک اس کی تین قسمیں ہیں. ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو, جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا اور یہاں پر یہ سمجھ لیا جائے کہ جائز کام مراد ہے, کسی ناجائز کام کے لیے منت ماننا ناجائز ہے. تو کوئی کہ یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا, یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا, یہ واجب ہو جاتا ہے اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے. دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی. تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کے لیے نہ تو کوئی وقت مقرر ہے نہ ایام کی مقدار, جتنے دن کا جی چاہے کر لے, حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے. البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ایک دن سے کم کا جائز نہیں, لیکن امام محمد کے نزدیک تھوڑی دیر کا اعتکاف بھی جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے, کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے اعتکاف کا ثواب بھی رہے. میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وبر مرجعہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے, اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے. اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے. معتکف کی مثال اس شخص کسی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو, ٹلنے کا نہیں, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیج جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات کو بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے, بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں. ہم نے حضرت سے شعر سنا, رحمت حق بہا نمی جوید, رحمت حق بہا نمی جوید, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بخشنے کے, رحمت برسانے کے, انعامات برسانے کے, اور بہا نمی جوید یعنی اس کے لیے صلاحیت اور قابلیت نہیں ڈھونڈتی کہ کوئی قابل ہو اس کو دیں گے, بلکہ بہانہ ڈھونڈتی ہے کسی بہانے کسی کو عطا فرما دیں. اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعمل ہو سکتا ہے, اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دیں اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے. اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے, مگر ہاں یہ ٹھان لے, ابن قیم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے, سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر اس کی محبت سما جاوے, حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جاوے, کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ پاک کی ذات کے سوا کوئی مونس نہ دل بہلانے والا, اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے قبر میں بھی وقت گزرے گا. صاحب مراقی الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے. اس کی خصوصیتیں حد احساس سے خارج ہیں, گنتی سے خارج ہیں, کہ اس میں قلب کو دنیا و مافیہ سے یکسو کر لینا اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا, پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں سر زیر بار منت دربا کیے ہوئے. نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. نیز اس میں اللہ کے گھر پر پڑ جانا اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے. نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں, وغیرہ وغیرہ. بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں. مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے, پھر مسجد مدینہ منورہ, پھر مسجد بیت المقدس, ان کے بعد مسجد جامع, پھر اپنی مسجد. امام صاحب کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں پانچوں وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہو. صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو. عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی نہ کسی جگہ کو اس کے لیے مخصوص کر لے. عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہتی ہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی ہیں, مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں. کجی کی درستگی جو واز حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہے, اس میں سے پڑھا جا رہا ہے. کامل عالموں کی پہچان سے متعلق فرمایا کہ اسی پہچان سے عالموں کو چھانٹنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے اکثر لوگوں کو ہدایت ہوتی ہو. جو دین طلب کرے اس پر مہربان ہو, خود دنیا سے نفرت رکھتا ہو, گناہوں سے بچتا ہو, کسی بزرگ کی صحبت میں رہا ہو اور اس پر خدا کا خوف غالب ہو, بس جس عالم میں یہ خوبیاں ہو اسی کے کہنے پر عمل کرو, کیونکہ یہ تم کو جو کچھ بتلائے گا اس میں خدا کا خوف کرے گا اور گڑبڑ کا کچھ نہ بتلائے گا, لیکن دوسروں کو بھی برا نہ کہو. بہرحال یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ عالموں کے اختلاف سے لوگ گمراہ ہوئے. اب صرف دو فرقے ایسے رہ گئے جن کی وجہ سے زیادہ تر گمراہی پھیلی, ایک امیروں کا فرقہ, دوسرا فقیروں کا, کہ ان میں سے اکثر خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. بہت ہی کم اس سے بچے ہوئے ہیں. بعض ان میں سے ایسے بزرگ بھی ہیں کہ ان کو ابراہیم بن ادم کہنا چاہیے اور جنید بغدادی کہنا چاہیے, لیکن حضرت جنید کی تو یہ حالت تھی کہ ایک شخص آپ کا امتحان کرنے آیا اور 10 برس تک آپ کے پاس رہا مگر معتقد نہ ہوا, مگر ایک روز کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بزرگی کی شہرت سنی تھی لیکن 10 برس سے آپ کے پاس ہوں, اس مدت میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا کہ تو نے اس مدت میں جنید کو کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہ تو کوئی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ جنید کی یہ کچھ کم کرامت ہے کہ 10 برس تک اس سے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہوا. ایسا ہی ان کا ایک دوسرا قصہ ہے کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ اپنے کو صوفی مشہور کرتے تھے کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں, نمازوں کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ بات جب حضرت جنید تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس بات میں تو وہ سچے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں مگر دوزخ تک پہنچے ہوئے ہیں, خدا تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر میں 1000 برس زندہ رہوں تو نفل بھی بغیر مجبوری کے نہ چھوڑوں. جو فقیر ایسا ہو وہ البتہ جنید وقت ہے. تو فقیروں میں بعض ایسے بھی ہیں وہ جنید بغدادی کے مثل ہیں, اور امیروں میں بعض حضرات ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہیں, لیکن کثرت سے ایسے ہیں جن میں بددینی اور بدعت کا زور ہے. اور ایک جماعت بدعتیوں میں ایسی ہے جو ہم لوگوں کو وہابی کہتی ہے, لیکن ہماری سمجھ میں آج تک یہ بات نہ آئی کہ ہم کو کس مناسبت سے وہابی کہا گیا, کیونکہ وہابی وہ لوگ ہیں جو کہ ابن عبد الوہاب کی اولاد میں ہیں, اس کے مذہب پر چلتے ہیں. ابن عبد الوہاب کے حالات کتابوں میں لکھے ہیں, ہر شخص ان کو دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ نہ مذہب کے اعتبار سے ہمارے بزرگوں میں ہیں نہ ہی نسب کے اعتبار سے. البتہ آج کل جو لوگ چاروں اماموں میں سے کسی کو نہیں مانتے ان کو ایک اعتبار سے وہابی کہنا درست ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے اکثر خیالات ابن عبد الوہاب سے ملتے جلتے ہیں. البتہ ہم لوگوں کو تو حنفی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ چار امام ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ. ان اماموں کے مذہب سے باہر ہونا جائز نہیں، بلکہ اپنے ملکوں میں ان چاروں اماموں سے جن کے مذہب کا رواج ہو اسی کا تابع رہنا واجب ہے. تو چونکہ ہندوستان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کا رواج ہے، اس لیے ہم انہی کے مذہب پر چلتے ہیں، اور پھر ہم وہابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر اس پر بھی ہمیں وہابی کہا جائے تو ہم لوگ اس سے برا نہیں مانتے، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتے ہیں کہ قیامت میں اس بہتان لگانے کی تم کو سزا ملے گی. آج کل کے فقیروں نے جو بدعتیں کر رکھی ہیں میں ایک ایک کر کے تمہیں بتلاتا، مگر وقت میں گنجائش نہیں، اور عالموں نے پوری طرح کتابوں میں لکھ دی ہیں، انہیں پڑھوا کر سن لینا. البتہ ایک پہچان بدعت کی بتلائے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو بات قرآن، حدیث اور فقہ میں کسی ایک سے بھی ثابت نہ ہو، اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے، وہ بدعت ہے. جو بات قرآن، حدیث اور فقہ میں کسی ایک سے بھی ثابت نہ ہو، اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے، وہ بدعت ہے. اس پہچان کے بعد دیکھ لیجئے کہ ہمارے بھائیوں کے جو کام ہیں، جیسے عرس کرنا، فاتحہ دلانا، مردوں کا ثواب پہنچانے کے لیے دن مقرر کرنا، یہ قرآن و حدیث اور فقہ کسی سے بھی ثابت نہیں، لیکن پھر بھی ان کو دین کی بات سمجھ کر کرتے ہیں. اگرچہ سمجھدار آدمیوں کا عقیدہ ان مسئلوں میں خراب نہیں، لیکن ان کے کرنے سے عوام کا عقیدہ تو خراب ہو جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر سمجھدار لوگ کوئی ایسا کام کرنے لگیں جس کے کرنے کا شرع نے حکم نہیں کیا، اور اس سے عوام کے عقیدے میں خرابی پھیلے، تو سمجھدار لوگوں کو بھی اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں، جو کام ایسا ہے کہ شرع نے اس کا حکم کیا ہے لیکن لوگوں نے اس میں خرابیاں ڈال رکھی ہیں، تو وہاں یہ حکم ہے کہ جو خرابیاں اس میں مل گئی ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کریں اور اس کام کو نہ چھوڑیں. مثلا جنازے کے ساتھ جانے کا شرع نے کیا حکم کیا ہے، تو اگر اس میں لوگ بری باتیں بڑھا دیں تب بھی جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑیں. پس ثواب پہنچانے میں دو باتیں ہیں، ایک تو وقت کا مقرر کر لینا، دوسرے ثواب پہنچانا. ان میں سے پہلی بات یعنی وقت کا مقرر کرنا شرع سے کچھ بھی ضروری نہیں، اگرچہ جائز ہے، لیکن اس سے عوام میں خرابی پھیلتی ہے، اس لیے وقت مقرر کرنا چھوڑ دیں. البتہ اگر ساری امت کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ وہ وقت مقرر کرنے کو ضروری نہ سمجھے، تو سب کو وقت مقرر کرنے کی اجازت دے دیں گے. لیکن حالت موجودہ میں جبکہ اکثروں کا یہ خیال ہے کہ خاص تاریخوں میں ثواب پہنچانے سے زیادہ مقبولیت ہوتی ہے، کیسے اجازت دی جائے؟ کیونکہ ایسا خیال رکھنا تو شریعت کے خلاف ہے. چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ 11-18 تاریخ تک تو ہو سکتی ہے، پھر نہیں ہو سکتی. شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ ہمارے بھائی کے پڑوس میں ایک انتقال ہو گیا، اور وہ تھے اسی قسم کے عقائد رکھنے والے. عقائد کیا ہوتے ہیں؟ جہالت ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے پناہ میں رکھے. تو اگلے دن جو ہے وہ بھائی سے 2-3 روز کے بعد کہنے لگے کہ 10ویں دن کا تاریخ بتائی کہ فلاں دن جو ہے ہمارے یہاں 40واں ہوگا، اس میں شریک ہو جائیے گا. بھائی نے کہا کہ ابھی تو آپ کے انتقال ہوئے 3 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، تو 40واں اتنی جلدی کیسے ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ باہر رہتے ہیں، ان کو جلدی جانا ہے، اس لیے 40واں 10ویں روز کر. یہ جہالت بڑی بری چیز ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. بس اللہ کا فضل ہوتا ہے جو انسان صحیح عقیدے پر قائم رہتا ہے. اللہ کا فضل ہٹ جائے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں، خدا نہ خواستہ. چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ 11-18 تاریخ تک تو ہو سکتی ہے، پھر نہیں ہو سکتی. خیال تو کیجئے کہ اس سے بڑھ کر عقیدے اور کیا خراب ہوں گے. ایک واعظ میں نے ان رسموں کا بیان کیا تو بعد واعظ کے ایک صاحب کہنے لگے، مولویوں کو ایسے مضمون بیان نہ کرنے چاہیے کہ مسلمانوں میں اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور جدا جدا فرقے بنے جاتے ہیں. میں نے کہا کہ ہمارا بیان کرنا تو آپ کے عمل کرنے پر موقوف ہے، جیسے لوگوں کے عمل ہوں گے اور جیسی ان کی حالت ہوگی ویسا ہی ہم بیان کریں گے. اگر لوگ ان رسموں کو چھوڑ دیں تو ہم بھی اس قسم کے بیان کو چھوڑ دیں گے. تو جدا جدا فرقے ہو جانے کا الزام ان کاموں کے کرنے والوں پر ہے، نہ کہ ہم پر. نہ یہ ایسے کام کرتے، نہ ہم اس قسم کا بیان کرتے. غرض ان کاموں کا شرع نے حکم نہیں کیا، اور ان سے خرابیاں بہت کچھ پھیل رہی ہیں، اس لیے ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک تو دن مقرر کرنا چھوڑ دو، دوسرے جو طریقہ ثواب پہنچانے کا گھڑ رکھا ہے وہ بھی چھوڑ دینے کے قابل ہے۔ مجھ سے ایک دیہاتی کہنے لگا کہ اگر ثواب پہنچانے کے وقت کھانے پر چند سورت پڑھ لی جائے تو حرج ہی کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جب روپیہ یا کپڑا خیرات کرتے ہو اس پر سورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ جس مصلحت سے کھانے پر سورتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی مصلحت سے کبھی روپیہ یا کپڑے پر کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اس کا کچھ جواب نہ دے سکا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ عقیدوں کا ہی ہے، عقیدے بگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقائد کی حفاظت فرمائے اور حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر عمر کی بیٹی بہت شدید بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور سب بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ اللہ سب بیماروں کو جنہوں نے دعا کی فرمائش کی نہیں بھی کی، اللہ سب مسلمان بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اور جو دشمن ان کو ستا رہے ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، یا تو ان کو ہدایت دے دے اور توبہ کی توفیق دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، تو اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے اور ان کو چکنا چور کر دے، ان کو ذلتناک شکست سے دوچار کر دے، ان کو اسے ذلیل اور خوار کر دے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو شوکت اور غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے رجوع کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے، بری صحبت سے حفاظت فرما، یا اللہ میری بھی، میرے بچوں کی، سب بچوں کی، دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی بری صحبت سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمیشہ نیک صحبت سے واسطہ ڈال، یا اللہ ہمیشہ نیک صحبت سے واسطہ ڈال، یا اللہ ہمیشہ نیک صحبت سے واسطہ ڈال، یا اللہ نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، فضول اور فحش اور لغویات سے اے اللہ میری بھی، میرے بچوں کی، سب دوستوں کی، ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، آپ ہی کا سہارا ہے میرے اللہ، اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا رحم فرما دیجئے، پوری امت پر رحمت کی آپ شان ڈھیل دیجئے، اے اللہ پوری امت پر اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ آپ کے مشیت اور ارادے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اے اللہ آپ کی مشیت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اللہ بری صحبت سے، برائیوں سے، گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک کر دے، اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، ہماری اولادوں کو جذب فرما لے۔ اے اللہ ہمیں سنت اور شریعت کی کامل اتباع نصیب فرما، طریقہ کابر کی اتباع نصیب فرما، 100% طریقہ کابر پر چلنا نصیب فرما۔ اے اللہ 100% طریقہ کابر پر چلنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، یا اللہ دونوں جہان بنا دے، دونوں جہان کے مالک دونوں جہان بنا دے۔ اے اللہ ہم تو آپ کو خوش نہ کر سکے، ہم اپنی نالائقیوں ہی میں رہے، ہم اپنی نالائقیوں میں ہی رہے، اے اللہ ہم آپ کو خوش نہ کر سکے، اے اللہ تیری قسم ہم آپ کو خوش نہ کر سکے، اے اللہ آپ اپنی مہربانی سے ہم کو خوش فرما دے، اللہ آپ کی مہربانی فرما دے، اللہ آپ ہی مہربانی فرما دے، اے اللہ آپ ہی مہربانی فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، اے اللہ پوری امت پر مہربانی فرما، اے اللہ پوری امت پر مہربانی فرما، اللہ پوری امت پر مہربانی فرما، اپنے فضل و رحمت کی بارش کر دے، توفیق توبہ عطا فرما دے، اللہ توفیق توبہ عطا فرما دے، یا اللہ توفیق توبہ عطا فرما دے، توبۃ النصوح عطا فرما دے، اللہ توبۃ النصوح عطا فرما دے، اللہ توبۃ النصوح عطا فرما دے، اللہ اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم انتہائی نالائق ہیں، انتہائی برے ہیں، کمینے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس وہ مانگنے کا درد بھی نہیں ہے، اے اللہ جس درد سے مانگنا چاہیے وہ بھی نہیں ہے، اور اے اللہ یہ ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھے ہیں, آپ درد بھی عطا فرما دے, وہ آنسو بھی عطا فرما دے, وہ دل بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہم پر اپنے فضل و رحمت کی بارش فرما دے, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما, کسی مسلمان کو محروم نہ فرما. اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما, اے اللہ تمام مسائل کو حل فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما. اللہ جن کے اولاد نہیں بے اولادوں کو نیک صاحب صاحب نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ ہماری دنیا آخرت دونوں بنا دے, اے دونوں جہان کے مالک ہمارے دونوں جہان بنا دے, دونوں جہان کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما, دونوں جہان کے شرور و فتن اور غموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی ذات عالی سے خاص تعلق نصیب فرما, یا اللہ اپنی ذات عالی سے خاص تعلق نصیب فرما, اپنی ہی ذات سے امید نصیب فرما, اپنی ہی ذات سے توقع نصیب فرما, اپنی ہی ذات سے تعلق نصیب فرما. کسی غیر سے اللہ کسی غیر سے ہمارا تعلق نہ ہو, کسی غیر سے امید نہ رکھیں, کسی غیر سے توقع نہ رکھیں. اے اللہ صرف اور صرف اپنی ذات سے تعلق نصیب فرما, اپنی ذات پر بھروسہ نصیب فرما, اپنی ذات پر توکل نصیب فرما, امید رحمت عطا فرما. اے اللہ توبہ عطا فرما, اللہ خشیت عطا فرما, اے اللہ خشیت عطا فرما, اے اللہ قیامت کے دن پیشی حساب کی پیشی کا خوف عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن آپ کے سامنے اے اللہ حساب کی پیشی کا خوف عطا فرما دے, اے اللہ انجام کی فکر عطا فرما دے, ہر مسلمان کو اے اللہ انجام کی فکر عطا فرما دے. اللہ اپنی محبت و معرفت کاملہ سے ہم سب کو نوازش فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ میرے جتنے نیک اعمال ہیں, تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہے, نماز ہے, اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے, اے اللہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما, اور سب مسلمانوں کی قبول فرما. اور اللہ ان نیکیوں کا اجر و ثواب میرے والدین, میرے مشائخ اور تمام اولیاء کرام کو عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی کریم برحمتک. اللہم آمین. یا اللہ